अफसरा भी आपको कुछ बताएंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो औरतों की गवाही की बात जब भी आती है इस्लाम में, तो लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या अल्लाह ताला की नज़र में औरतें कुछ ज़हनी तौर पर कमतर है मर्दों से। लेकिन बात असल में ये है कि औरतें जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत मुख्तलिफ जिस्मानी और ज़हनी कैफियात से गुजरती है, जिनका असर उनके दीगर मामलात और खास तौर पर उनकी याददाश्त पर पड़ता है। इन कैफियात में महाना हैज, पीरियड, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हमल और मेनोपॉज या हैज का रुक जाना सब शामिल हैं। औरतों की गवाही के बारे में शमशाद एम खान अपनी किताब में, जिसका नाम है दो औरतों की गवाही क्यों, कहती है कि इस्लाम ने जो एक के बजाय दो औरतों की गवाही की शर्त लगाई है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि औरत के ज़हनी रुतबे को कमतर करार दिया जा रहा है, बल्कि ये हुक्म औरत की जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत को मद्देनजर रखते हुए उससे मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। ये तमाम हकीकतें और हिकमतें अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि औरत अपनी जिंदगी में कितने स्ट्रेसफुल मरहलों से गुजरती है। शमशाद खान ये याद दहानी करवाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो इल्मुल हयात के आलिम थे और न ही कोई माहिर नफ्सियात या जर्राह थे। उनको ना तो लिखना आता था और ना ही पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही को ठीक ठीक उसी तरह आगे पहुंचा दिया जिस तरह के वो उन पर नाजिल हुई थी। औरतें होने की हैसियत से हम सब उस महाना नफ्सियाती तनाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं जिससे एक औरत हर महीने गुजरती है। इसके अलावा हामला को वजह हमल से पहले और इसके बाद ज़हनी और नफ्सियाती डिप्रेशन और दबाव का सामना करना पड़ता है। फिर आगे जाकर जब महाना हैज का सिलसिला खत्म होने लगता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, वो भी नफ्सियाती तौर पर एक बहुत मुश्किल वक्त होता है। अब आइए हम एक एक कैफियत को अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS। शमशाद एम खान ने एक जर्नल जिसका नाम है साइकियाट्री इन प्रैक्टिस 1983 का हवाला देते हुए कहा है कि 40% औरतें किसी न किसी तरह PMS या हैज आने से पहले के 8 या 10 दिन की कैफियत से गुजरती हैं। 80% औरतों को सीने में तकलीफ और पेट में बेचैनी और दर्द की शिकायत होती है। एक और जर्नल जिसका नाम साइकोलॉजिकल मेडिसिन है, इसमें बताया गया कि हैज से पहले PMS में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, सुस्ती, तन्हाई का एहसास, बिना जरूरत रोना, थकन और मिजाज में अचानक तब्दीलियां जैसी अलामत रिपोर्ट की गई हैं। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें सी श्रीव ने लिखा है कि इस दौरान हमतन मुतवज्जे होना दुश्वार होता है। इसके अलावा याददाश्त भी किसी कदर कमजोर हो जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज कंप्लीट होम मेडिकल गाइड के मुताबिक अयामे हैज से पहले के कुछ दिनों में जो तकालीफ और बेचैनी के अलामत औरत महसूस करती है, उनकी तादाद 150 से ज्यादा है। फिर प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं। प्रेगनेंसी या हमल, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक माहिर नफ्सियात की एक तहकीक के मुताबिक हमल के दौरान औरतों का रवैया बहुत मुतासर होता है। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी करीब की याददाश्त, तवज्जे और नई मालूमात को याद रखने की सलाहियत नॉर्मल से कम हो जाती है। निस्यान भी एक अलामत है। इनकी हामला औरतों के लिए नसीहत या एडवाइस ये थी कि वो अपने साथ एक नोटबुक रखा करें जिसमें वो अपने लिए रिमाइंडर लिख लिया करें, एक तफसीली कैलेंडर भी साथ अपने रख लिया करें। और उन्होंने ये भी कहा कि चाबियों वगैरह की एक मखसूस जगह बना दें ताकि परेशानी को कम किया जा सके। हमल की एक और बड़ी अलामत एब्सेंट माइंडेडनेस या गैर हाजिर दिमाग होना है। मिजाज में रद्दो बदल या मूड स्विंग्स पहले 12 हफ्तों में सबसे शदीद होते हैं। इनकी वजूहात सीने की जलन, थकावट और कसरत से पेशाब का आना हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की एक तहकीक के मुताबिक एक आला तालीम याफ्ता औरतों के ग्रुप को जब हमल के दौरान टेस्ट किया गया, उनकी जहानत और याददाश्त का टेस्ट, तो उनकी कारकर्दगी बहुत कम थी, जबकि वजह हमल के बाद जब दोबारा टेस्ट लिया गया तो बहुत बेहतर थी। सबसे हैरानकुन तहकीक जो थी वो लंदन में हुई, जिसमें ये पता चला कि हामला औरतों के दिमाग हमल के दौरान वक्ती तौर पर सुकड़ गए جس سے کانسنٹریشن متاثر ہو گئی. فٹ پریگننسی میگزین میں 1998 میں یہ رپورٹ چھپی کہ تحقیقات کے مطابق اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے تیسرے حصے میں یعنی 6 سے 9 مہینے کی مدت میں حاملہ عورت کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے. برطانوی تحقیق رسانوں نے 10 حاملہ عورتوں کے دماغ کا سکین کیا ان کے حمل کے تیسرے حصے میں یعنی ان کے تھرڈ ٹرائمسٹر میں اور پھر دوبارہ وضع حمل کے بعد, تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ان عورتوں کا دماغ اصل میں چھوٹا ہوا اور پھر واپس اپنے نارمل سائز یا اصل سائز پر آ گیا. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ حمل کے دوران دماغی خلیوں یعنی برین سیلز کا والیوم یا مقدار کم ہو جاتی ہے. ایک اور اندازہ یہ تھا کہ دماغ کا چھوٹا ہونا ہارمونز کی بے اعتدالی یا امبیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ امید ہے کہ مزید تحقیقات سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. پھر حمل کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے بھی اکثر عورتیں متاثر ہوتی ہیں. بچے کی ڈلیوری کے فوراً بعد 10 سے 15% عورتیں کلینکلی ڈپریس ہو جاتی ہیں. تھکن کا احساس, چڑچڑا پن, بے چینی کی علامات اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت اکثر عورتوں کو اس اداسی کا سبب معلوم نہیں ہوتا تو اکثر وہ اپنے شوہروں کو الزام دیا کرتی ہیں, جس سے ازدواجی زندگی میں تناؤ بڑھ جاتا ہے. اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے اور 2/3 عورتیں کسی نہ کسی صورت میں اس کیفیت سے گزرتی ہیں. یہ وضع حمل کے بعد پہلے سے تیسرے مہینے تک کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے اور 1 سال کی مدت تک اثر انداز ہو سکتا ہے. اس میں رونا, بے چینی, گھبراہٹ, بآسانی پریشان ہو جانا, تھکن اور نیند نہ آنا سب شامل ہیں. ایسی عورتوں کو مستقل حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جذبات اور کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں. ایسی عورتیں بہت گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سہارا چاہتی ہیں. بعض عورتوں میں وضع حمل کے بعد کرونک ڈپریسو سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے, جس میں کانسنٹریشن اور یادداشت دونوں متاثر ہوتی ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ وہ آج تک ان سب کے اسباب نہیں سمجھ سکے, لیکن ان کے ایک اندازے کے مطابق یہ سٹریس یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حاملہ عورتوں کے خون میں فیمیل سیکس ہارمونز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان کا لیول زچگی کے کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے ڈراپ کرتا ہے یعنی گر جاتا ہے, جس کی وجہ سے بایو کیمیکل ڈپریشن ہوتا ہے. پھر یہ کہ مس کیریج ایک ایسی فینومینا ہے کہ 1/5 حمل جو ہوتا ہے, 1/5 آف پریگننسیز مس کیریج میں یا حمل کے کھو دینے کا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کے بہت سے مضر ذہنی اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں, جن سے ہم سب واقف ہیں کہ عورت اس وقت کتنے مشکل وقت سے گزرتی ہے جب مس کیریج ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ مینوپاز تو ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہر دنیا کی عورت گزرتی ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ہر لائف. اس سے مراد عورت کا اس عمر میں داخل ہونا ہے جس میں حیض کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس پر نیوز ویک انٹرنیشنل میگزین نے May 25, 1992 میں ایک آرٹیکل چھپا, جس میں ڈاکٹر جینیفر ایل نوف جو ڈائریکٹر آف سیکس اینڈ میرٹل تھراپی پروگرام ہے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں, انہوں نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بعض کو اچانک شدید گرم لہر کا احساس ہوتا ہے یعنی ہاٹ فلیشز, سونے میں دشواری یا نیند نہ آنا, چڑچڑاپن, موڈ میں اچانک تبدیلی یا موڈ سوئنگز, یادداشت کا کھونا, سر درد, پیشاب کی تکلیف اور وزن بڑھنے کی شکایت ہوتی ہے. آخر میں پھر انہوں نے یہی بات دہرائی کہ عورتیں بے خبر ہوتی ہیں کہ اب ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے جس کا نام ہے مینوپاز چینجنگ اپروچز ٹو دا چینج ان لائف. اس آرٹیکل کی لکھنے والی ڈاکٹر میک ڈربن کا کہنا ہے کہ پیری مینوپاز حیض مکمل طور پر ختم ہونے کے پہلے 2 سے 8 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. ان سالوں میں جو علامات عورت محسوس کر سکتی ہے ان میں یادداشت کا کم ہو جانا بھی شامل ہے یعنی شارٹ ٹرم میموری لاس بھی شامل ہے. مینوپاز کی عمر جو ہوتی ہے یوزلی عورتوں کو 48 سے 52 تک کے درمیان کسی وقت بھی مینوپاز ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ مرد اور عورتوں کے رویوں میں فرق, ایک میڈیکل رسالہ ہے جس کا نام ہے سیکس ڈفرنسز ان مینٹل ہیلتھ. اس کے مطابق سروے سے یہ پتا چلا ہے کہ مرد اور عورتیں ذہنی دباؤ میں بالکل مختلف رد عمل ظاہر کرتی ہیں، بلکہ جو باتیں عورتوں کو اپسیٹ کرتی ہیں تحقیق کے مطابق وہ مردوں کو اس حد تک اپسیٹ نہیں کرتی۔ 1974 کی ایک تحقیق کے مطابق 116 لڑکے اور لڑکیوں پر ایک تجربہ ہوا جن کی عمر 16 سال تھی۔ اس میں 18 قسم کے مختلف رد عمل ریکارڈ کیے گئے جس میں لڑکیوں نے 12 سے زائد رد عمل محسوس کیے۔ اس میں ہتھیلیوں میں پسینہ، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا وغیرہ اور بہت سارے ریاکشن شامل تھے۔ ان تکالیف اور پریشانیوں کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک خاص مقام اور رتبہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ سب سہنے کے بعد عورت جس چیز کو جنم دیتی ہے وہ ایک اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سب سے بہترین قرار دیا ہے، یعنی انسان۔ سورہ لقمان آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں والدین کا ذکر کر کے خالصتاً عورت کی ان قربانیوں کا ذکر کیا جن کو وہ ماں ہونے کی حیثیت سے اٹھاتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بصحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ۔ چنانچہ عورتوں کی مخصوص ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی بناوٹ اور کیفیات کے مد نظر ان کے خالق نے ان کے لیے کئی آسانیاں پیدا کی ہیں جن کے لیے انہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ بجائے یہ کہ وہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی، انہیں چاہیے کہ وہ اس بلند درجے اور رتبے کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے۔ یہ سب باتیں تو انسانی کوششیں ہیں، یہ ساری ریسرچ انسانی کوشش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا کریں کہ ہم اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں اور اس کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا لیں۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ وحی کے ذریعے آئی تھی اور آپ نے ایسے آگے پہنچا دی، اپنے پاس سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، اور آپ نہ تو علم الحیات کے ماہر تھے اور نہ ہی کوئی اور سائنس آپ نے پڑھی، نہ کوئی سرجن تھے، نہ جراح تھے کہ اندر سے کھول کے دیکھتے کہ کیا شرنک ہو رہا ہے اور کیا بڑھ رہا ہے، اور اس دور میں تو کوئی اسکیننگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جو کچھ یہاں کہا گیا وہ دراصل انسان ہی کے فائدے میں، اور بنیادی طور پر یہاں جو دو عورتوں کی گواہی کی بات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بھول جائے تو بھولنے کی یہ کیفیت یا اس کے اثرات عورتوں پر مردوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے رہے کہ مرد بھی ایک نہیں ہے، مرد بھی دو ہے گواہی میں۔ پھر اسی طرح کچھ معاملات میں چار مردوں کی گواہی ہے، یعنی جس جگہ پر جتنی بڑی سزا ہو، جتنا بڑا جھگڑا ہو، جتنی بڑی بات ہو، اتنی ہی زیادہ اس کی پروٹیکشن رکھی گئی مختلف اصول و ضوابط کے ذریعے۔ اور اہل ایمان تو کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن بہرحال بہت انٹرسٹنگ ریسرچ تھی، اور علم کے ساتھ شرح صدر اور ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ سوالوں کے جواب ہیں۔ جو لوگ بول اور سن نہ سکتے ہوں ان لوگوں کو قرآن پڑھنا کس طرح سکھایا جائے؟ ان کو جس طرح دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے علوم سکھانے کے لیے تو لوگوں نے بہت محنت کی، ریسرچ کی اور کئی ایسی اسکلز نکالی، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والے شیخ سے غافل رہے۔ انہوں نے کہا وہ تو مقلف ہی نہیں، اس لیے نہ بھی سکھایا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہیں میتھڈ سے فائدہ اٹھا کر قرآن کی تعلیم بھی دی جا سکتی، بعض وقت اشاروں سے یا جو بھی ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے چیز. گروی رکھوانے والی چیز کیا اتنی ہی قیمت کی ہوگی جتنا قرض لیا جائے؟ جی ہاں، تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوگی، ضروری نہیں کہ پوری کی پوری برابر کی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، وہ اس کو کافی سمجھے. بسا اوقات وہ کم قیمت کی بھی ہو سکتی ہے، بسا اوقات وہ زیادہ قیمت کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرض ایک مجبوری ہوتی ہے. مجبوری کے وقت انسان بسا اوقات قربانی بھی کر لیتا ہے، یا دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے نرمی اور رعایت بھی کر لیتا ہے. پھر ایک اور سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جرائم کے لیے دنیا میں سزا رکھی ہے، مثلاً قتل کا قصاص اور زنا کا رجم یا کوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کوئی سزا کیوں نہیں بتائی، جبکہ یہ اس سے بھی بری حرکت اور کئی گنا زیادہ بڑا جرم ہے؟ یہ بہت انٹیلیجنٹ کوسچن ہے، بہت اچھا. اس میں یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے حد بتا دی، یعنی خود بتا دیا کہ اس پر یہ اور یہ سزا دی جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر خود تو حد نہیں بتائی، لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت میں فوجداری جرم ہے، یعنی ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اس پر تعزیر ہوگی. تعزیر کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی جج خود مقرر کرتا ہے، یعنی اس کا گھناؤنا پن یا اس کی نوعیت دیکھ کر اس کے مطابق اس سے سزا رکھی جائے گی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی اور وہ چوری ہو گئی تو اس میں کون ریسپانسیبل ہوگا؟ اگر تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی غفلت ہے یا اس کی نیت تھی اس میں، یا اس نے خود جان بوجھ کے ضائع کر دیا اس چیز کو، تو وہی ریسپانسیبل ہوگا. لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی چیز چوری ہو گئی، تو اس صورت میں پھر اس پہ تاوان نہیں ڈالا جائے گا بلکہ مالک ہی کا نقصان شمار ہوگا. اگر سونا کسی کو رہن رکھوایا جائے اور اس پر زکات واجب ہو تو اس کی زکات کون دے گا؟ مالک دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی زکات تو مالک پر واجب ہوتی ہے، جسے رہن کے طور پر دیا گیا ہے اس پر تو نہیں ہوگی، وہ تو اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. تو امانتوں پر تو زکات دینے لگے تو پھر تو گئے. بعض ڈپارٹمنٹل سٹورز میں مخصوص اماؤنٹ کی شاپنگ پر گفٹ رکھے جاتے ہیں، وہ گفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ باہم سودے کا حصہ ہے، یہ قرض تو نہیں ہے نا. سود کیا ہوتا ہے؟ سود کس کو بولتے ہیں؟ کلو قرض جر نفعاً فہو ربن. چھ لفظ سے یاد کر لیں، کلو ہر قرض قرض جر کھینچا نفعاً نفع فہو پس وہ ربا ربا ہو گیا. تو ہر قرضہ جس پر، یعنی قرضے سے مراد کوئی بھی پیسہ جو آپ نے کسی کو دیا اور واپسی پر اس سے زیادہ لیا، تو وہ سود ہو گیا، چاہے وہ پیسہ زیادہ لیا یا پیسے پر کوئی اور گفٹ آپ نے زیادہ لے لیا. اسی لیے جس کو قرضہ دیا جائے اس سے گفٹ بھی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذاتی قرضہ ہے. جیسے جہاں پر دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد کا ذکر ہے تو کیا تینوں کا ہونا ضروری ہے جب گواہی پوری ہوگی؟ جی ہاں، تینوں بیک وقت وہاں موجود ہوں گے جب ان کو بلایا جائے گا، اور اس میں پھر جو بھی گواہی دینا چاہنے کا ایک دے گا، اگر اس نے درست دے گی تو کسی اور کے بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایک کو کوئی بھی شبہ پڑ گیا تو پھر دوسرا شخص اس میں اس کی تصحیح کرے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم چونکہ 1400 سال پہلے اترا ہے اور پہلے زمانے کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی آبادی میں عورتوں کی تعداد لے کر یہ دیکھا جائے کہ آج بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں پڑھی لکھی عورتوں کی تعداد کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی لٹریسی ریٹ عورتوں میں مردوں کی نسبت کم ہے. یہاں پر وجہ پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، یہاں بنیادی طور پر فیلڈ کا فرق ہونا بھی ہے. یعنی یہ مردوں کا فیلڈ ہے کہ وہ کما کر لائیں، قرضے لیں دیں، اس سے عورتوں کو عام طور سے سروکار نہیں ہوتا. کیونکہ قرضہ کب لیا جاتا ہے؟ جب گھریلو یا معاشرتی تجارتی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی. دو طرح کے سود بتائے گئے تھے نا، ایک ذاتی اور ایک تجارتی. تو ذاتی ضروریات بھی گھر کی پوری کرنا عموماً مردوں ہی کی ذمہ داری ہے، اللہ ہی کی، کوئی مرد نہ ہو تو پھر عورت کو بھی کام کرنے پڑتے، اور تجارتی قرضے بھی مردوں ہی کے کام ہے، اس لیے چونکہ مردوں کا فیلڈ ہے تو بنیادی ریسپانسبلٹی مردوں پہ ڈالے گی. لیکن اگر کسی وقت وہاں عورت کی بھی ضرورت ہے تو اس میں اس کو سپورٹ دی گئی. جیسے ابھی آپ نے سنا نا کہ عورتیں کچھ حالات مخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی مدد چاہتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری مدد ساتھ ہی دے دی کیونکہ اس نے خود ہی ہم کو بنایا، اس کو پتا تھا ہمیں کیا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو بھولنے کا مسئلہ ہے بیچ میں، یہ بھی ایک صافی بات رکھی گئی. مزید یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو میجورٹی کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.